أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، آمين يا رب العالمين. سورہ نور کا یہ چوتھا رکوع ہے اور اس میں بہت اہم احکامات ہیں پردے سے متعلق بھی، اور یہی کہ ایک معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، جو اصول ہیں، وہ یہاں پر دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اہل ایمان داخل نہ ہوا کرو ان گھروں میں جو تمہارے گھر نہیں ہیں، اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں داخل نہ ہو. حتی تستأنسوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لو یا تعارف پیدا نہ کر لو. وتسلموا على اهلها، اور سلام کرو ان گھر والوں پر. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تذکر اور نصیحت حاصل کرو. یہ پہلا حکم آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا کسی کے گھر میں بھی، اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں نہیں. منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی واقفیت ہے تو چل پڑے اور دروازہ کھٹکھٹائے بغیر داخل ہو گئے اگر دروازہ کھلا مل گیا. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس سے اجازت حاصل نہ کرو اور اسے سلام نہ کرو. اس کا اس زمانے میں رواج ایسے تھا کہ السلام علیکم دروازے پر آ کر زور سے کہا جاتا تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ کئی کئی کنال کے گھر تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھروندے ہیں، دو دو تین تین مرلے کے مکانات ہیں، تو باہر سے کھڑے ہو کر ایک تو نوک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر زور سے کہا گیا السلام علیکم. اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی شخص باہر آیا ہے، اور پھر آواز سے بہت کچھ پہچان بھی ہو جاتی ہے. پھر جب وہ آ کر خود آپ کو ریسیو کرے اور اجازت دے اندر آنے کی، تب اندر داخل ہوں، ورنہ کسی گھر میں داخل نہ ہوں اپنے گھر کے سوا. اور اپنے گھر سے مراد صرف اپنے گھر کے افراد ہیں، باقی جو ہیں وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ الگ کیٹیگری ہے. اپنی فیملی اور اس کے اندر بھی جو بالغ بچے ہیں، ان کا آگے حکم آ رہا ہے تفصیل سے کہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت دے کر جائیں. گھر کے اندر کی پرائیویسی جو ہے اس کا اسلام نے بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے، اور یہی اقدامات ہیں تاکہ معاشرے کو پاکیزہ بنایا جا سکے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فیہا احدا، اور اگر تم اس کے اندر کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو داخل نہ ہوا کرو اس میں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے. کوئی جواب نہیں آ رہا تو واپس چلے جاؤ. اور یہ بھی اسلام میں ہے جیسے آگے آئے گا، وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو واپس، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی کے اندر جو ہے کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا، گھر کے جا کر کوئی بھی ٹائم دیکھے بغیر وقت دروازہ کھٹکھٹا دینا، اس کے لیے ذہنن تیار رہو کہ وہ صاحب کہیں کہ نہیں، اس وقت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، آپ لوٹ جائیے، پھر فلاں وقت تشریف لائیے گا. یہ ہے جو ریکمینڈڈ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑی توہین ہو گئی، ہم گئے تھے ملنے کے لیے اور انہوں نے ریسیو نہیں کیا، یہ تو ایسا جرم ہے کہ جس کی ساری عمر تلافی ہو ہی نہیں سکتی اس گناہ کی. اسلام کے روح سے یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے کی پرائیویسی، اس کی مصروفیات، اس کی اپنی جو ہے معمولات، ان کا خیال کرنا چاہیے. پہلے سے ٹائم طے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ وہ کہے کہ واپس لوٹ جائیں، اس وقت میں نہیں ملاقات کر سکتا، تو خوش دلی سے واپس لوٹ آئیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم جو اس وقت بڑی اجنبی لگ رہی ہے ہمیں. واللہ بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں تم پر کوئی حرج گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ان گھروں میں کہ جہاں کوئی رہتا بستا نہیں ہے اور اس میں تمہارے لیے سامان ہے، ضرورت کا سامان۔ یہ گویا کہ پبلک پلیسز ہیں، کسی کی رہائش گاہ نہیں ہے، کوئی فیملی وہاں پر نہیں رہ رہی، دفاتر ہیں، پبلک پلیسز ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہاں وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی فرما دیجئے اہل ایمان سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنے شرمگاہ کو تھامیں، یعنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکا لہم، یہی چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یقیناً اللہ باخبر ہے جو کچھ حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور کہہ دیجئے اہل ایمان خواتین سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ویحفظن فروجہن، اور وہ بھی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ پردہ تو عورت کے لیے ہے، اور اگر کسی بے حجاب عورت کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے چہرے پر تو حکم کیا ہے؟ فوراً نگاہیں نیچی کرو، دوبارہ دیکھنا جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح عورتوں کو تو مردوں کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو بے محابہ دیکھیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں کا پردہ تو نہیں ہے، مرد جو ہے بہرحال اس نے دنیا کے سارے کام کاج کرنے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے ہیں، اس کے حوالے سے اس کے لیے رکاوٹ بھی بنتی ہے، اور پھر اللہ نے جو صنف دو صنفیں بنائی ہیں اس کے حوالے سے بھی اصل پردہ تو عورت کا ہی ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے دوسرے مردوں کو دیکھیں، وہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، مرد تو پردہ نہیں کرتا لہذا ان کو دیکھنا ہمارا حق ہے۔ نو، یہ عام تصور ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مردوں نے پردہ نہیں کرنا، لیکن عورتوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ پڑ گئی ہے اور بات ہے، لیکن بعد میں اس کو دیکھنا خاص طور پر یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت زیبائش کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو اس میں سے بہت ہی کھلی چیز ہے۔ زیبائش جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ عورت کا جسم خود اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں مرد کے لیے کشش ہے، اس کی جسمانی ساخت پوری کی پوری متناسب اعضاء ہوں تو وہ اپنے اندر ایک نظام رکھا ہے اللہ نے، اس میں مردوں کے لیے بہت کشش ہے، چاہے اس نے کوئی سنگھار نہ بھی کیا ہوا ہو، اٹ سیلف اس کا قد و قامت، اس کا جو ہے وہ پوری باڈی، وہ اپنی جگہ جو ہے اس کے اندر ایک زیبائش کا پہلو ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں اس کے علاوہ زینت یہ بھی ہوتی ہے کہ اوپر سے زیورات اور خوب بن ٹھن کے اور سور کے جائیں، تو اصل میں یہاں جو زینت کا ذکر ہے وہ ہے وہ زیبائش، زیادہ وہ فطری زیبائش جو اس کی ہے، اس کو بھی ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے بالکل واضح چیزیں ہیں۔ واضح چیزیں جو ہیں وہ جو کچھ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں کفوں تک، کلائی تک، اور اسی کی تشریح جو ہے وہ علماء نے مزید بھی کی ہے کہ پاؤں بھی جو ہے وہ ٹخنے تک کا، گھر کا کام کرتے ہوئے یہ چیزیں بہرحال عورت کو جو ہے اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ تو یہ گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تعلق ستر سے ہے، کہ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز جو ہے ان کی جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ وہ بے حجاب ہوں، یعنی پورا ستر میں ہونا چاہیے ان کا جسم جو ہے، لباس مستور ہو پورے کا پورا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں۔ یہ اضافی ہے، چونکہ خاص طور پر عورت کے جو جسمانی حسن ہے، جو فطری حسن ہے، اس کے اندر سینوں کا ابھار جو ہے اس کا بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اس کے لیے اضافی تجویز کیا گیا کہ یہ نہیں کہ سر کے اوپر کپڑا لے کر اور وہ اس کے جو ہے وہ نیچے تک لٹکا ہوا ہے اس کے دونوں سائڈیں, بلکہ اپنے سینے کے اوپر اس کا بکل ماریں تاکہ اس کو اضافی طور پر کور بھی دیا جائے, اور یہ ہے جو لازمی ہے. ولا یبدین زینتہن, اور وہ اپنی جو زینت ہے وہ ظاہر نہ کریں. اب آگے فہرست آ رہی ہے کہ کون کون لوگ ہیں کہ جو ایگزیمپٹڈ ہیں. ایگزیمپٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے عورت کھلے منہ آ سکتی ہے, اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کلائیوں تک وہ نظر آ رہے ہوں, اس کے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک نظر آ رہے ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے باہر نکل کر جانا, یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے, اس کا نام اسے کہتے ہیں ستر. عورت کا ستر جو ہے وہ پورا اس کا جسم پورے کا پورا ہے, اور اس میں صرف یہ چیزیں باہر ہیں, اور یہ جو ہے گھر کے اندر وہ رہے گی تب بھی مستور پوری ہوگی, چہرہ کھلا رکھے گی, اور یہ دو چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں. الا لبعولتہن, اور یہ چیز جو ہے یہ زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان کے سامنے. اندر کن کن کے سامنے جو ہے اس کو حجاب نہیں لینا بلکہ ستر کا اہتمام کرنا ہے. ایک ان کے خاوند ہیں, او آبائہن, خاوند کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ ہے ہی وہ ایگزیمپٹڈ, اور جو جن کے سامنے وہ آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ, او آبائہن, وہ اس کے باپ ہیں, باپ دادا پردادا یہ سب جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گے. او آبائے بعولتہن, یا ان کے خاوندوں کے جو باپ ہیں سسر, ان کے سامنے بھی بغیر نقاب کے آ سکتی ہے. او ابنائہن, اور ان کے اپنے بیٹے, او ابنائے بعولتہن, یا خاوند کے بیٹے یعنی سوتےلے بیٹے ہوں, او اخوانہن, یا ان کے اپنے بھائی, او بنی اخوانہن, بڑی لمبی فہرست ہے, اور اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے, او بنی اخواتہن, اور اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے, او نسائہن, یا ان کے اپنی تعارف کی حلقے کی جو خواتین ہیں ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں, او ما ملکت ایمانہن, یا وہ جو ان کی لونڈیاں ہیں مل کے یمین ہیں ان کے سامنے, او التابعین غیر اولی الاربا, یا ایسے زیر کفالت مردوں کے سامنے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں. کوئی ہوتے ہیں کسی کے گھر میں کوئی اپاہج, کوئی معذور, کوئی بہت بوڑھا, ان کو بھی پناہ دی ہوئی ہوتی ہے, تو اس قسم کے جو ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے وہ کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, اور یا وہ لڑکے کے جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کے مخفی معاملات سے, یعنی اتنے کم عمر ہیں, ان کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہے. ولا یضربن بارجلہن, اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر مار کے نہ چلیں, لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ ظاہر ہو جائے کہ وہ جو چھپاتی ہیں اپنا سنگھار, یعنی خاص طور پر زیور, اس کی کوئی جھنکار, اس کی آواز نہ آئے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں سب مل کر, مسلمان مرد مسلمان خواتین سب رجوع کریں اللہ کے سامنے, توبہ کریں اے اہل ایمان, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت بنیادی طور پر گھر کے اندر کا پردہ ہے جس کو ہم ستر کہتے ہیں. گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے سورہ احزاب میں احکام آ رہے ہیں کہ جب عورت باہر نکلے مسلمان شریف زادی کوئی, تو وہ اپنی بڑی چادر کا بکل اپنے اوپر مار دیا کرے, اور وہ بڑی چادر ان کے ہاں ایک رواج تھا باہر نکلتے ہوئے جو پورے جسم کو کور کر لیتی تھی کھلی کی چادر, یہ ایک اضافی چیز ہوگی باہر نکلتے ہوئے. یہاں ان آیات میں خاص طور پر ستر کا ذکر ہے, اور ایک مسلمان خاتون جن کے سامنے کھلے چہرے سے آ سکتی ہے وہ لسٹ دے دی گئی ہے یہاں پر. وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, اور نکاح کر دیا کرو اپنے میں سے جو بیوہ ہوں یا رنڈوے ہوں, یعنی کوئی شخص ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اب وہ ہماری زمان میں رنڈوا کہلاتا ہے, لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن شاید کوئی مناسب اس کا متبادل نہیں ہے اردو میں, اور دوسرا جو ہے کوئی خاتون ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا یہ بیوہ ہے, ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. اسلامی جو طرز معاشرت ہے اس کے اندر بغیر نکاح کے رہنا یہ اب نارمل صورتحال ہے. اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہے اس کے حوالے سے نہ شادی میں نہ تو دیر ہونی چاہیے اور نہ کوئی شخص بلا وجہ بے نکاح کے رہے. یہ ہیں اسلامی تعلیمات. لہذا ایسے لوگ جو ان کے بڑی عمر بھی ہو جاتے ہیں, کوئی جو ہے اس کی سپاؤس ایک انتقال ہو گیا, اب اگر وہ بیچارہ مر چاہے کہ میں کہیں اور شادی کروں, تو سب سے پہلے گھر والے رشتہ دار ہی آڑے آ جاتے ہیں, یہ اس عمر میں شادی کرنے چلا ہے. لہذا ان کی نکاح کیا کرو, مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کریں, بیوہ خواتین کے بھی اور اسی طریقے سے وہ مرد کے جن کی بیویاں انتقال کر چکی ہوں ان کا بھی نکاح ثانی. یہ بالکل تٹپٹ ہو چکے ہیں یہ ساری ویلیوز آج ہمارے اس معاشرے کے اندر. اس کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا جاتا ہے کوئی بیوہ اگر کہیں شادی کر لے, یہ عذاب بنا ہوا ہے. وصالحین انکحوا الایام منکم وصالحین من عبادکم وامائکم, اور تمہارے غلاموں اور ڈونڈیوں میں سے بھی جو ذی صلاحیت ہوں باصلاحیت ہوں ان کے بھی آپس میں ان کے نکاح کر دیا کرو. ان یکونوا فقراء, اگر وہ ہوں گے مفلس, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ انہیں فضل سے غنی کر دے گا. یہ اندیشہ کہ بھئی ہمارے پاس خرچ نہیں ہے, کھائیں گے کیا کیا کریں گے, اس کو قرآن نے بالکل کوئی ویٹیج نہیں دیا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حفظ میں رزق ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی کشادگی رکھنے والا ہے اور صاحب علم ہے. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, اور اپنے آپ کو تھام کر رکھیں وہ لوگ کہ جو نکاح کرنے کی جنہیں مقدرت حاصل نہیں ہے, کوئی اسباب ہے نکاح نہیں ہو رہا, تو بہرحال اپنی عصمت و عفت کی پوری حفاظت کریں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے, حالات سازگار کر دے. جیسے ہی ذرا بھی حالات سازگار ہوتے ہیں نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ کہ جو مکاتبت چاہتے ہوں, یہ مکاتبت کا دستور یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی غلام اپنے مالک سے کہتا تھا, غلام کا کام تو یہ ہے نا کہ مالک کی خدمت کرے, جو کچھ مالک کہہ رہا ہے وہ کرتا رہے, حکم برداری ہے. لیکن کوئی غلام کہتا ہے کہ میں آپ مجھے آزاد کر دیں, میں آپ کو اتنی رقم کما کے لا کر دوں گا, اگر آپ کو میں اتنی رقم پیش کر سکا تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں. کوئی ایسا معاہدہ, مکاتبت اس کو کہا جاتا تھا, کہ میں محنت کروں, مزدوری کروں, میرے پاس کوئی ہنر ہے اس کو استعمال میں لاؤں, اور رقم یہ اماؤنٹ ہے آپ بتا دیں, اتنی میں لے آؤں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. تو جو غلام اس طرح سے آزادی کے لیے کوئی اپنے مالک سے رجوع کرے تو اس کو مکاتب بنا لیا کرو, یعنی اس کو موقع دیا کرو تاکہ وہ بھی آزاد ہو سکے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور وہ لوگ کے جو مکاتبت چاہتے ہیں ان میں سے کہ جو تمہارے غلام ہیں, فکاتبوہم, تو ان کو مکاتب بنا دیا کرو, ان سے یہ معاہدہ کر لیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم ان کے اندر کچھ خیر اور صلاحیت پاؤ. وآتوہم مما للہ الذی آتاکم, اور اے مسلمانوں تم بھی ان کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. غلام آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اسے پیسوں کی ضرورت ہے, تو دوسرے مسلمان بھی اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کو آزادی حاصل ہو جائے. ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء, اور دیکھو اپنی باندیوں کو زبردستی جو ہے بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو. یہ اس زمانے میں ہوتا تھا عربوں کے ہاں, اپنی لونڈیوں کو باندیوں کو جو ہے استعمال کرتے تھے, اس کے ذریعے جو ہے وہ پیسے کماتے تھے. تو یہ ہرگز چھوڑ دو, یہ بڑی گندی حرکت ہے. ان اردنا تحسنا, جبکہ وہ عفت کی زندگی کی بھی خواہش مند ہوں. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, کہ تم کمانا چاہتے ہو ان کے ذریعے سے دنیا کا مال و اسباب. ومن یکرہن, اور جو کوئی ان کے ساتھ یہ زبردستی کرے گا اور انہیں مجبور کرے گا دھندے پر. فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم, تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وعید ہے ایسے شخص کے لیے, اللہ کی ناراضگی بھی وہ مول لے رہا ہے, اور جس کو زبردستی مجبور کیا گیا ہے جس لونڈی کو, اللہ اس کے لیے بخشنے والا مہربان ہے, اس بیچاری کا قصور نہیں ہے. تم اپنے جو اختیار ہے اس کا ناجائز استعمال کر کے اسے اس طرف لگا رہے ہو. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب ہے مسلمانوں بڑی واضح روشن تعلیمات ہدایات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے, اور نصیحت فائدہ مند کن کے لیے ہوگی, جن میں کچھ خدا خوفی ہوگی جو متقین ہیں. اللہ نور السماوات والارض, یہ اس سورہ مبارکہ کا پانچواں رکوع ہے، کل نو رکوع ہیں، یہ بالکل وسط میں ہے اور یہ ایک بڑا ایک منفرد مقام ہے قرآن مجید کا. اس میں تین تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، ایک تمثیل جو ہے وہ ایمان حقیقی کی ہے اور ایک تمثیل جو ہے وہ منافقوں کی ہے اور ایک وہ ہیں کہ جو کٹر کافر ہیں، مشرک ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی، یعنی اللہ ہی سے رونق ہے زمین اور آسمان کی. اس سارا جو بھی کون و مکان ہے اس کے اندر جو اصل روشنی ہے، جو نور ہے، جو جس شخصیت کے بل پر یہ سب کچھ ہے، وہ اللہ ہی ہے. اور اس اعتبار سے بھی نور ہے کہ اگر انسان حقیقت سمجھنا چاہتا ہے کائنات کیا ہے، تو جب تک وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ اندھیرے میں رہے گا. جیسے حال میں بالکل لائٹ ختم ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے. لائٹ آن ہو جائے تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، کون کہاں ہے، کتنے فاصلے پر ہے، کس حال میں ہے. اسی طریقے کا کائنات کے جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں ان سے انسان بالکل اندھیرے میں ہے. اور اگر وہ اللہ کو پہچان گیا کہ ہاں وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور اس کی صفات کو پہچان گیا، اب گویا ہر چیز بامانی نظر آ رہی ہے، سارے سوالات کا جواب اسی پر منحصر ہیں، وہ سب گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی اور گویا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب روشنی آ گئی ہے، اب وہ حقائق کو دیکھ رہا ہے. تو ایمان باللہ کے نتیجے میں انسان کو وہ روشنی حاصل ہوتی ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، اور مفسرین نے اس میں اضافہ کیا ہے، یعنی مثال یہ ہے وہ نور جو بندہ مومن کے قلب میں ہوتا ہے، یعنی نور ایمان، اصل میں اس کی مثال دی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک ہو اور اس کے اندر ایک چراغ ہو. پہلے زمانے میں تاک ہوتے تھے چراغ رکھنے کے لیے، اسی کی مثال دی. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، یعنی قندیل کی شکل ہے. الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور وہ جو شیشے کی قندیل ہے وہ اتنی شفاف ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس چراغ کے اندر جو تیل جلایا جاتا ہے جس سے کہ وہ روشنی حاصل ہوتی ہے، وہ ایک ایسے زیتون کے درخت، مبارک زیتون کے درخت سے ہے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ درخت زیتون کا جو نہ شرقی ہو اور نہ غربی ہو، جو سب سے زیادہ فائن کوالٹی کا تیل ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں تو سرسوں کے تیل سے بھی دیے جلائے جاتے ہیں تھے، اور اب بھی مزاروں پر ابھی جلاتے ہیں، تو سرسوں کے تیل کے مقابلے میں بہت زیادہ فائن جو ہے وہ ہے اولیو آئل، زیتون کا تیل. اور زیتون کے تیل میں بھی زیتون کا وہ پودا کہ جو صبح اور شام دونوں وقت کی دھوپ اسے پوری ملتی ہو، اس پودے کا جو تیل ہے وہ سب سے زیادہ فائن ہے، اور وہ حرارت جو ہے وہ گرمی، وہ اس کو آگ کو آگے بڑھ کر جو ہے گویا قبول کرتا ہے. جیسے آج کل پیٹرول ہے کہ ابھی آپ دیا سلائی اس کے قریب بھی لائیں گے تو ابھی کچھ فاصلہ بھی ہوگا تو وہ پکڑ لے گا پیٹرول آگے بڑھ کر اس آگ کو. یہ تاثیر ہے اس تیل کی. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ بھڑک اٹھے، یعنی روشن ہو جائے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ اسے آگ نے چھوا نہیں ہے، ابھی آگ ابھی فاصلے پر ہے اور وہ روشن ہو جاتا ہے. نور علی نور، یہ نور ہے نور پر. یہ تمثیل کافی مشکل ہے لیکن بہرحال اس کی جو وضاحت میں مختصراً کر سکوں گا کہ ایمان، نور ایمان جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ نور فطرت اندر ہونا چاہیے اور اوپر سے نور وحی، یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو نور ایمان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. فطرت انسان کی شفاف ہو، صاف ہو، وہ انسان کا جو جسم ہے اس کا پنجر وہ بھی تاک کی طرح ہے، اس کے اندر قلب ہے. وہ قلب جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو نورانیت ہے، جو فطرت اللہ نے انسان کی پیدا کی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اس کا مرکز جو ہے وہ قلب ہے. اور اس کے اندر نور فطرت موجود ہے، تیل گویا کہ موجود ہے، اوپر سے کوئی دیا سلائی آئے گی تو یہ ایک دم بھڑک اٹھے گا. وہ اوپر سے جو دیا سلائی آتی ہے وہ نور وحی ہے. وہ نور وحی جب پہنچتی ہے اور ایک شخص جو خود سلیم الفطرت ہو اور وہ توحید کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, اللہ کی معرفت توحید کے حوالے سے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے حوالے سے وہ سفر طے کر چکا ہے, اپنی اس فطرت کی روشنی میں وہ سارا سفر اس نے طے کیا ہے, اس تک جب نبوت کی آواز پہنچتی ہے, نبی کی دعوت پہنچتی ہے کہ ایمان لاؤ اور یہ اللہ کا کلام ہے, وہ کلام جو وہ سنتا ہے تو آگے بڑھ کر ایک دم قبول کرتا ہے, جیسے یہ تیل ہے جو اس آگ کو قبول کر رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سلیم الفطرت انسان تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تب بھی ان کے بارے میں سب شہادت دیتے تھے کہ کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا, بڑے صالح اور سلیم الفطرت انسان. اور جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے لپک کر قبول کیا, ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا. اور اس کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ وقت لگایا ہے قبول کرنے میں, سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی بات رکھی ہے اس نے فوراً قبول کیا, جمپ جیسے کرتا ہے کوئی شخص. یہ ہے اس کی مثال. نور علی نور, ایک اندر کا نور ہے, نور فطرت, وہ سلامتی پر ہے, وہ شفاف ہے, وہ آلودہ نہیں ہوا گناہوں سے اور جرائم سے, ایک انسان کی زندگی صاف ہے ان چیزوں سے. اوپر سے وہ نور ہدایت آسمان وحی کی شکل میں آیا اور ان دونوں کے امتزاج سے پھر وہ نور ایمان اعلی ترین صورت میں جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے. یہد نور علی نور, روشنی ہے روشنی پر. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے اس نور کی جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور وہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع ویذکر فیہا فیہا اسمہ, ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, یہ جو اصحاب ایمان ہیں جن کا, جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ایمان لے آتے ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس میں صبح و شام, یعنی تعلق مع اللہ جو ہے ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے دل کی کلی کھلتی ہے مسجد میں جا کر. ضرورت کے وقت نکلتے ہیں کام کاج کر کے کرنے کے لیے لیکن دل اٹکا ہوا ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات افراد جنہیں اللہ تعالی روز محشر میں خاص اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہے, اسے روحانی خوشی اور سکون اطمینان مسجد ہی میں آ کر ہوتا ہے, اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, لہذا وہ ہمیشہ ہر وقت انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اذان کی آواز آئے اور میں بس پہنچ جاؤں. کام کر رہا ہے زندگی کے لیکن اس کا کان لگا ہوا ہے اس اذان کی آواز کی طرف. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ سلیم الفطرت لوگ. اب گویا کہ ان کا جو اصل توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کا ذکر اور اذکار, اس میں ان کا دل لگتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ وہ باہمت لوگ ہیں کہ غافل نہیں کرتی انہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سودا اللہ کی یاد سے. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ, اور نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے, دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کوئی شے, کوئی دنیاوی مصروفیت ہاڑے نہیں آ سکتی ان کے. یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن الٹ دیے جائیں گے دل بھی اور نگاہوں بھی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے, بدلہ عطا فرمائے ان کے بہترین کاموں کا جو انہوں نے کیے ہیں. ویزیدہم من فضلہ, اور اپنی جانب سے اضافہ بھی فرمائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ, اب یہ دوسری مثال آ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں, کہا تو گیا وہ لوگ کہ جو کافر ہیں, اور یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ منافق ظاہراً جو ہے وہ کام کر بھی رہے ہیں, کچھ نہ کچھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی کچھ کر لیتے ہیں, لیکن اب وہ مرتد ہو چکے ہیں, اندر سے مرتد ہو چکے ہیں, نام کے مسلمان ہیں. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ, وہ لوگ جو منکر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل صحرا کے اندر سراب ہوتا ہے. یحسبہ الظمآن ماء، سراب ہم کہتے ہیں نا کہ دور سے لگتا ہے کہ وہ چمکتی ہوئی ریت کہ دور نظر آتا ہے پانی ہے جو لہریں لے رہا ہے، بالکل آنکھ کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے بالکل دیکھنے میں، لیکن ہوتا ہے وہ سراب ہے. تو یحسبہ الظمآن ماء، وہ ریت ہوتی ہے جو پانی بن کر نظر آتی ہے، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں پائے گا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، ہاں وہ پائے گا اللہ کو وہاں پر اور وہ اس کا حساب چکا دے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اصل ترجیحات تو اور ہی ہیں، لیکن کچھ نمائشی طور پر کچھ نیکیاں بھی کر رکھی ہیں، چلو کوئی خیر کا کام ہے اس میں بھی حصہ لے لو، لیکن زندگی کا اصل رخ جو ہے وہ دنیا داری اور اس کے اندر سب جائز ناجائز یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور دین کے تقاضوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کچھ کام نیکیوں کے کر رکھے ہیں، اس پر بھروسہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو کچھ تو ہوگا. تو حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ سراب ہے جس کی امید میں ایک پیاسا بھی جو ہے وہ دوڑا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا. یہی حشر ہوگا ان لوگوں کے نیک اعمال کا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے. او کظلمات فی بحر اللجین، یا جیسے اندھیرے ہوں ایک سمندر میں جو بہت ہی گہرا سمندر ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں. یخشاہ موج من فوقہم موج، یہ تیسری تمثیل آ رہی ہے. اور یہ ایسا کافر جس کی زندگی میں کوئی ملمے کی اور نمود و نمائش کے لیے بھی کوئی نیکی نہیں ہے، بس دنیا میں غرق ہے، دنیاوی مفاسد، خود غرضی، بس اپنے ہی جو ہے وہ انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے سمندر ہے اور گہرا سمندر ہے، یخشاہ موج من فوقہ موج، اور اس موج پر موج جو ہے وہ چڑی آ رہی ہے، یعنی رات کا وقت ہے اور سمندر کی گہرائی کے اندر جب اوپر موجیں ہی موجیں ہیں جو تاریکی ہوگی، اور وہ تاریکی ایسی ہوگی، ظلمات بعضها فوق بعض من فوقه سحاب، اوپر جو ہے بادل بھی ہے، رات کے وقت بادل بھی ہو تو گویا کہ تاروں کی جو تھوڑی بہت جھلمل ہوتی ہے وہ بھی گئی، اور اندر بھی بالکل تاریکی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں اندھیروں پر. اذا اخرج يده لم يكد يراها، وہ اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا. ہم محاورے میں کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنی ڈارکنس ہے، اتنی تاریکی ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، یہ تاریکی کی مثال کیا ہے کہ زندگی کسی بھی خیر کے کام سے، نیکی کے کام سے، نور سے بالکل یکسر محروم ہے، اور وہ اتنی وہ ایبسلوٹ جو ڈارکنس ہوتی ہے اس کی کیفیت ہے. اور اسی آیت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل تھا، اس نے جب چونکہ ایڈمرل تھا تو سمندری سفر اس نے بہت کیے تھے، اسے معلوم تھا کہ سمندر کے اندر رات کے وقت جو اندر ڈیپ سی کے اندر جو ڈارکنس ہوتی ہے، اس کا عام جو شہری ہیں دنیا میں رہنے والے جو وہاں نہ گئے ہوں وہ تصور نہیں کر سکتے. تو اس نے جب یہ مثال قرآن مجید کی اس کے کہیں سامنے آئی تو اس نے تحقیق کی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندری سفر کرتے تھے کثرت سے، اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جب آپ نے کوئی سفر نہیں کیا تو اس کو یقین آیا کہ واقعی یہ حضور کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ایسی مثال وہی شخص دے سکتا ہے جو واقعتاً اس سے ان تجربات سے گزرا ہوا ہو. تو یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی نور کی ایک کرن بھی موجود نہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، یا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. والطیر صافات، اور پرندے بھی تسبیح میں مشغول ہیں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی اللہ کی بندگی کرنے کا ہر ایک کا اپنا ایک ڈھنگ، اپنا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے اس کو بتایا، اس کے مطابق وہ لگا ہوا ہے. واللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت کل اختیار اللہ ہی کا ہے. وإلى الله المصير، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی ہانک کر لے آتے ہیں بادلوں کو. ثم يؤلف بينه, اور پھر وہ ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. یہ بارش والے جو بادل ہوتے ہیں, کبھی آپ نے خاص طور پر مونسون میں مشاہدہ کیا ہوگا, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بڑی تیزی سے بادل آ رہے ہیں, ہر طرف سے آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ثم يؤلف بينه, پھر ان کو جوڑا جاتا ہے, وہ پھر ایک جو ہے بالکل سب ایک مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں. ثم يجعله ركاما, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں تہ بر تہ رکھتا ہے, ان بادلوں کے تہیں بنتی ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا. فطر الودق يخرج من خلاله, اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کا پانی انہی کے اندر سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, بارش برستی ہے, می برستا ہے. وہ کیسے جو ہے وہ اس نے بخارات اٹھائے ہوئے تھے, اب وہ پانی بن کر, بارش بن کر نازل ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ, اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے, اور آسمان میں اس میں جو پہاڑ ہیں, فِيهَا مِن بَرَدٍ, جس میں اولے بھی ہیں, یعنی اب جو اولے برستے ہیں ان کے بارے میں فرمایا. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ, پھر وہ ڈال دیتا ہے انہیں جن پر چاہتا ہے, اور ہٹا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وہ بارش تو باران رحمت ہے, لیکن اگر وہ اولے آ کر برستے ہیں تو وہ تو فصل کو تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ کن کے اوپر برسنے ہیں اور کن کے کھیت ہیں, ان کو محفوظ رکھنا ہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار, قریب ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے وہ اچک لے جائے نگاہوں کو, آنکھیں جو ہیں وہ ایک دم جیسے چکا چوند ہو جاتی ہیں, جیسے بینائی ختم ہو جائے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ ہی گردش دیتا ہے رات اور دن کو. ان فی ذلک العبرۃ لاولی الابصار, بے شک اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دیکھنے والے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ, اور یہ جو مخلوقات اس زمین پر ہیں اللہ کی, ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں پیٹ کے بل, یہ ریپٹائلز ہیں جو پیٹ کے بل چل رہے ہیں, رینگنے والے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر, اور ان میں انسان بھی ہے اور پرندے جو ہیں ان کے بھی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ, اور انہی میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر. یہ حیوانات آپ کو معلوم ہی ہے. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, یہ اس کی خلاقی کے اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل کر دی ہیں واضح اور روشن ہدایات, آیات نشانیاں. واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. واطعنا, اور ہم نے اطاعت قبول کر لی, ہم مانیں گے ہر حکم اللہ کے نبی کا. یہ کردار وہی ہے جو منافقانہ کردار تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, اور پھر رو گردانی کرتا ہے ان میں سے ایک فریق, ایک گروہ, اس سب کے بعد, ایمان لانے کے بعد اس کے عملی تقاضے ادا نہیں کر رہا, دین کے تقاضے پورے نہیں کر رہا, رسول کا حکم نہیں مان رہا. وما اولئک بالمؤمنین, یہ ہیں تو مسلمانوں کی صف میں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ تمہارے مابین فیصلے کریں, کوئی جھگڑا ہے, تنازع ہے, تو اس کے فیصلے کے لیے آؤ اللہ کے رسول کی عدالت میں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو کنی کترا جاتا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ جن کے دلوں میں روگ ہے نفاق کا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, لیکن اگر انہی کے لیے ہو حق, یعنی ان کو معلوم ہو کہ ہم اس وقت اس فلاں مقدمے میں ہم حق پر ہیں, اب جائیں گے حضور کے پاس. جب اندر چور ہوتا ہے حق پر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہیں جاتے, وہ یہودیوں کی عدالت کا رخ کرتے ہیں جہاں رشوت بھی چلتی ہے. اور اگر انہیں پتا ہو کہ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ اس وقت فلاں مقدمے میں خود حق پر ہیں, یا تو الیہ مذعنین, تو اب چلے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہی فرما بردار انداز میں, بڑے بیبے بن کر آ جائیں گے. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے، امیر تابو یا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں. یہ مسلمانوں میں سے کا ایک گروہ ہے منافقوں والا، اور یہ کردار جو ہے آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ. انما کان قول المؤمنین، انگریز نے ہمیں موقع دیا تھا، یہ شرعی عدالت ہے اس پہ چلے جائے کرو، یا یہ انگریز کی عدالت ہے اس پہ چلا جائے کرو، تو اکثر پریفر کیا جاتا تھا انگریز کی عدالت کو، اور اب ہمیں اس آزمائش سے ہماری حکومت نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اصل شرعی عدالت کا ہی ہے نہیں، جو شرعی عدالت نام کی ہے بھی اس کے جج بھی پورے نہیں ہوتے، وہ فنکشن ہی نہیں کر رہی. اب آپ ایک ہی عدالت میں جائیں گے، شرعی عدالت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں تو شریعت کے مطابق فیصلے ملتے ہیں، اور دوسری عدالتیں کیا ہیں؟ وہ کسی اور قانون کے تحت ملتے ہیں، تو ہم کس کا رخ کرتے ہیں، کس کو ہم اتھارٹی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا کردار تو ہم پیش کر رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں پیش کر رہے ہوں گے، وہ تو ہم سے 5% بھی نہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے اللہ کے دین کے ساتھ. اور یہ ہے دل کا روگ، یہ ہے منافقانہ کردار اوور آل. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، بے شک اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو، آؤ. ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو سچے اہل ایمان کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، حاضر ہیں، سن لیا، حاضر ہیں. واولئک هم المفلحون، یہی ہوں گے کامیاب ہونے والے. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہے اللہ سے اور تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہوں گے مراد کو پہنچنے والے، اللہ کے ہاں کامیاب. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری شد و بند سے، تاکید سے، لئن امرتہم لیخرجن. اب یہ بھی منافقین کا ایک طریقہ تھا، اللہ کے رسول نے سب سے کہا بھئی آؤ جہاد کے لیے، نکلو، خرچ کرو، اب وہ کہیں گے کہ اگر خاص ہمیں کہا جائے گا تو ہم ضرور آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں براہ راست الگ سے نہیں کہا گیا، تو اب یہ بھی ایک بہانہ بن گیا ان کے لیے. قسمیں کھا کر کہتے ہیں لئن امرتہم لیخرجن، اگر آپ خود اے نبی حکم دیں ہمیں تو پھر ہم چھوڑ کر نکل آئیں گے، جہاد کے لیے بھی نکل آئیں گے. قل لا تقسموا، اب جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور نبی کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ، جو دستور کے مطابق اطاعت ہے وہی مطلوب ہے. باقی مسلمان تو یہ نہیں کہہ رہے، وہ تو آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو نبی کا ایک فرمان کافی ہے، جب کہہ دیا مسلمانوں سے کہ نکلو، وہ نکل رہے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب باخبر ہے جو حرکتیں تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، تو جان لو کہ رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر ذمہ داری وہ ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے. رسول کا کام یہ اللہ کی بات پہنچا دینا، اللہ کے حکم پہنچا دینا، تمہارا کام ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. لہذا تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہاں رسول کے ذمے بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، باقی عمل کرنا اب تمہارا کام ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ آیت ہے جو آیت استخلاف کہلاتی ہے، جس میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا کہ ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، زمین میں غلبہ اور تمکن عطا کریں گے. یہ سورہ نور جو ہے یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، غزوہ بنی مستلق اسی کا حوالہ بھی تھا اس کے اندر، واقعہ افق. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل ایمان تم میں سے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لازماً ایسے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، اقتدار اور غلبہ عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے اختیار اور غلبہ دیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور بھی بہت سے جو تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا. یہ دین اسلام جو ہے یہ صرف کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہوگا، یہ واقعی اسٹیبلش ہوگا، یہ قائم اور غالب ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ لازمن بدل دے گا خوف کی اس حالت کو امن سے. یہ جو ہر وقت کی جنگیں ہیں، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، فلاں قبیلہ سازش کر رہا ہے، یہ جو خوف کی کیفیت رہی ہے فتح مکہ تک، اور اس کے بعد گویا کہ اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نظام خلافت جو ہے وہ عطا کرے گا، دنیا میں غلبہ اور اقتدار دے گا. اور یہ سن 6 میں آیت نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خلافت اور غلبہ اور واقعی جو اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، اور فتح مکہ کی صورت میں وہ وعدہ پورا ہوا، اور اس کے بعد تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی بر اعظموں پر اسلام پھیل گیا اس کے بعد 20-25 سال کے بعد، اور وہاں پر ہر جگہ اللہ ہی کا قانون جو ہے وہ نافذ تھا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور پھر یہ لوگ میری ہی بندگی کریں گے اور شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی کو. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس وعدے کے بعد بھی ناشکری کرے، اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے، تمہیں خوشخبری بھی دے دی ہے، کرو ہمت، اب پیچھے مت ہٹو، اور پھر بھی جو ناشکری کرے گا، فاولائک هم الفاسقون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتے رہو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں پر اطاعت رسول پر بہت زور ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ یہ جدوجہد جو ہو رہی ہے یہ ایک جماعت حزب اللہ کے تحت ہو رہی ہے، اور وہ جماعت جب تک ویل ڈسپلن نہ ہو، امیر کی اطاعت اس کے اندر پوری مراسخ نہ ہو، اس وقت تک وہ کوئی بڑا کام جو ہے دنیا کے اندر نہیں کر سکتی. تو ایک مضبوط جماعت ہو، یہ ہے حزب اللہ، اور وہ ویل ڈسپلنڈ ہو، امیر کی اطاعت اس کے اندر کی جائے گی، تب اس میں وہ برکت پڑے گی. اور یہی کام ہوا، پھر یہی نظام آگے چلا ہے دور خلافت راشدہ میں. امیر المومنین، ان کی ایک پکار کے اوپر سب لبیک کہتے تھے، یہ ہے امیر کی اطاعت. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو یہ حیثیت آپ کی تھی. تو اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ تمہیں تھکا دیں گے زمین میں، یعنی ہمارے قابو سے نکل جائیں گے. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اہل ایمان چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں تم سے وہ لوگ کہ جو تمہارے مل کے یمین ہیں، لونڈی اور غلام ہیں، اور وہ بھی کہ جو بچے ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ بھی اجازت لیا کریں گھر میں داخل ہونے کے وقت، ثلاث مرات، تین اوقات میں. تین اوقات میں چھوٹے بچے بھی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی گھر میں داخل نہ ہوں بغیر اجازت کے، اور تمہارے لونڈی اور غلام جو ہیں وہ بھی داخل نہ ہوں بغیر اجازت کے. یہ پھر وہی مضمون واپس آ رہا ہے. اور وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، یعنی رات کا وقت، اور خاص طور پر سب فجر سے پہلے تک. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم کپڑے اتارتے کر رکھتے ہو دوپہر کے وقت، یعنی ریلیکس کرتے ہو، اضافی کپڑے اتار کر انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے. قیلولہ جو ہے عربوں کے ہاں وہ ایک مستقل حصہ ہے ان کے معمولات کا. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ رات کی عشاء کی نماز کے بعد، ان تین اوقات میں بچے بھی اجازت لے کر نہ آئیں، اجازت کے بغیر نہ آئیں. یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ مرد تو لازماً، بڑے تو لازماً اجازت دیں گے، بچے بھی نہیں آ سکتے بغیر اجازت کے. لیس علیکم ولا علیہم ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تمہاری بے پردگی کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناحم بعدہن، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی تنگی ہے ان اوقات کے علاوہ. پھر یہ بچے باقی اوقات میں آ سکتے ہیں بغیر اجازت کے، لونڈی غلام بھی آ سکتے ہیں، لیکن بالغ مرد نہیں، بالغ اولاد بھی نہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم رکھتا ہے، جاننے والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ، اور جب وہ بچے پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو، ابھی چھوٹے تھے اب بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، یعنی ان تین اوقات کے علاوہ بھی جب آئیں تو اجازت لے کر آئیں، ان تین اوقات میں تو اجازت لینی ہی ہے، اب جس وقت بھی گھر میں داخل ہوں بغیر اجازت کے نہ ہوں. کم استأذن الذین من قبلہم، جیسے کہ اجازت لیتے رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جو پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع تھا، اور اس کے اندر بلکہ وہ چوتھا رکوع تھا، اس میں جو کہا گیا تھا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو بغیر تعارف کروائے ہوئے اور بغیر اجازت دیے ہوئے، اب وہ حکم آئے گا سب کے اوپر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تمہارے لیے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو اب توقع نہیں رکھتی نکاح کی، یعنی نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے یعنی اضافی کپڑے اتار کر رکھیں، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وہ ایک عمر آ جاتی ہے جب شادی کی عمر ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا گیا ہے، وہ پردے کی سخت پابندی اب ان پہ اوپر نہیں ہے، اضافی کپڑے جو ہوتے ہیں جیسے وہ جلباب کا ذکر آئے گا وہ اتار کر رکھی جا سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُن، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں، اس سہولت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ پردے کا پورا جو ہے وہ حجاب کا اہتمام رکھیں جو پورے اس میں اصول اور قواعد بتا دیے گئے. غیر متبرجات بزینہ، وہی استعففن خیر اللہن، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا. لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی اور تکلیف ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے اوپر، ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، کہ تم لوگ کھاؤ اپنے گھروں میں سے اور اپنے باپ کے گھروں سے اور اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، یا اپنے بھائی کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت عمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، اور یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ کہ جو جن کی گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، کوئی گھر ہے کسی دوست نے تمہارے تصرف میں دیا ہوا ہے، وہاں جانے کی تو تمہیں کوئی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. او صدیقکم، یا تم کھاؤ اپنے گھروں کے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں اس زمانے میں بہت سے مسائل تھے، اس کا جو ہے وہ حل پیش کیا گیا کہ جو معذور شخص ہوتا تھا وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، کہ ہمارے کھانے کا انداز شاید دوسروں کو پسند نہیں آئے گا، یا ہم تو بہت سلو کھا رہے ہوں گے، ان کی اور سپیڈ ہوگی، تو وہ ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے گھر والوں کے ساتھ. تو اوور آل کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور اس میں کھانا جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی بٹھا لیا کرو اپنے ساتھ کھانے میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم کھاؤ آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر یا جدا جدا. اب یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت مکس ہو کر کھائیں، وہ تو پردے کے احکامات تو پہلے آ چکے ہیں، یعنی یہ مرد آپس میں مل کر بیٹھ کے کھا لیں، عورتیں اپنی جگہ کھائیں گی، وہ جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ مستقل ہیں، اس سے یہ مفہوم نکالنا وہ غلط ہوگا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں، یہ سارے رشتہ دار ہیں کہ یعنی کسی بھی گھر میں داخل اگر تم ہوتے ہو، فسلموا علی انفسکم، تو پھر وہی ہے سلام کا طریقہ، سلام کیا کرو اپنے لوگوں پر، تحیتا من عند اللہ، یہ نیک دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتا طیبہ، بڑی بابرکت ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الایات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سکو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک اصل مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں رسول کے ساتھ کسی ایسے کام میں کہ جو جمع ہونے والا کام ہے، کوئی میٹنگ بلائی ہے، کوئی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی اجتماعی ایشو ہے، یہ پھر وہی آ رہا ہے، وہ حزب اللہ ایک جماعت ہے اور وہ کام کر رہی ہے غلبہ دین کا، اس کے حوالے سے کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ آئیں اکٹھے ہوں بیٹھیں۔ لم یذهبوا، تو سچے اہل ایمان ہیں، لم یذهبوا حتی یستاذنوا، وہ اس محفل سے نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں جو اس وقت کا جو بھی امیر ہوگا۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ سے اجازت لیتے ہیں، رخصت طلب کر کے پھر اٹھتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور پھر اگر وہ ان میں سے کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے، وہ اجازت مانگتے ہیں آپ اپنے کسی کام کی وجہ سے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی معاملہ ہے ان کا، فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دے دیا کیجئے ان میں سے اس کو جس کو آپ چاہیں، یعنی اجازت دینا لازم بھی نہیں ہے، آپ اس کو دیں جس کو آپ چاہتے ہوں۔ ہاں کوئی شخص ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ رہنا چاہیے، اسے اس جو مشورہ ہو رہا ہے اس پہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اس کو ضرور بیٹھنا چاہیے، اور وہ اجازت مانگ رہا ہے، آپ نہ دیں، آپ کو اختیار ہے، اور جب آپ نے روک دیا تو ان پر لازم ہے کہ وہ اطاعت کریں، رک جائے، یہ طرز عمل ہے کہ جو مطلوب ہے۔ فَإِذَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں، ایک اہم کام سے وہ اٹھ کے گئے ہیں کہ دنیاوی کام ہے، تو بہرحال یہ ایک معیار مطلوب سے ذرا کم درجہ ہے، ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ رسول کا بلانا اس کی بڑی اہمیت ہے، کچھ اور مقام رکھتا ہے۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اور اللہ تعالی جانتا ہے، خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر۔ یہ وہی کردار منافقین کا، آ تو گئے ہیں لیکن دیکھا کہ اب کچھ معاملہ مشکل کی طرف جا رہا ہے، نگاہ بچا کر کھسک گئے۔ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آ جائے ان پر فتنہ، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی سختی آ جائے، یا آ پکڑے انہیں دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو، سنتے رہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے تم کس حال میں ہو، کتنے پانی میں ہو، اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ لوگ لوٹا دیے جائیں گے اس کی جانب، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ باخبر کر دے گا، جتلا دے گا، جو عمل بھی کیے تھے سب سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔